ایک سوال یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ نے دعائیں لکھی ہیں ہمارے واسطے، اللہ آپ کو بھی یہ چیزیں میسر فرمائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آمدہ حالات سے مماثلت اور موازنے تک بات جا پہنچی ہے. اگرچہ ایسی باتوں پہ بہت مرتبہ بیانات اور سوال و جواب میں کچھ بات سننے کو ملتی ہے، لیکن ہم جیسوں کی ذہنی اذیت کم نہیں ہوتی. علماء کیوں خاموش ہیں؟ ایک شخص بلا روک ٹوک قوم کو گمراہ کرنے میں دن رات صرف کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، تو کیا اتنا کہنے سے علماء کا فرض ادا ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. ہم جیسے لوگ تو صرف گھر بیٹھ کے بد دعا کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کا انجام اللہ تعالی بربادی ہماری نظروں کے سامنے کرے. ایسے جملے انہوں نے لکھے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، دیکھیے بھائی علماء کیا کرے، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے. اس معاشرے میں انسان نہیں ہے، جانور بستے، تو جانوروں سے جا کے کون منہ لگائے؟ اگر کبھی انسان ہوئے نا تو ان سے بات کریں گے. معراج خالد کہتے تھے کہ یہ ایک بھیڑ ہے، تو اگلے دن کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سخت بیان کیا، ان کا میں اب بھی اسی کا قائل ہوں کہ پاکستان میں لوگ انسان نہیں ہیں، بھیڑ ہے. ہم بس اس پہ صرف اتنا اضافہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھیڑ ہے اور جانوروں کا یہ گلہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں جانور ہیں، اور ان جانوروں کو آپس کی لڑائی سے اور باہر کے دشمنوں کے حملے کے خوف سے فوج نے حفاظت کے لیے رکھا ہے. فوج نے اپنے آپ کو، اور فوج کہتی ہے ایسے نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھاؤ اور یا پھر باہر سے حملہ ہو جائے تم پہ اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے، ہم تمہاری حفاظت کریں. بس اس سے زیادہ اس ملک میں اس قوم کی حیثیت کچھ نہیں. آپ کے دلائل ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے. اس لیے یہ جتنی باتیں اب تک ہوئی ہیں نا جی، اور جو لیڈر ہیں اس قوم کو یہی ڈیزرو کرنے چاہیے نا جی، یہی ہو سکتا ہے نا، یہ جمہوریت، اس کا ڈھکوسلا اور الیکشن کا جو کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ میں جو زہر ملا ہوا ہے، جب مکھن نکلے گا تو وہی زہریلا مکھن نکلے گا نا، اور اگر نہیں ہے تو بڑے دانا اور عقل مند ہیں جو ان کے لیڈرز کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے قوم اسی قابل ہے، اس قوم کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس قابل ہے اسے جوتے تلے رکھا جائے، اس کے سر پہ تاج پہنا دیا جائے. یہ غلطیاں کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہیں اس قابل، پوری سوسائٹی اس سے خالی ہے کہ مہذب زبان میں بات کر سکے، پوری سوسائٹی اس بات سے خالی ہے کہ پیسے کے بغیر کوئی معیار قائم ہو. پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو. علماء کہاں جائیں، کون سنتا ہے ان کی؟ اس قدر مجبوری کی حالت ہے کہ اب علماء ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں چند لوگ اگر جمع ہو تو کچھ بات کر لیں. آج سے 30-40 سال پہلے بھی جنازوں میں کوئی لمبی اتنی تقریریں نہیں کرتا تھا، نکاح کے موقع پہ تقریریں نہیں ہوتی تھی، جمعے کا ایک واز ہوتا تھا، لوگ شوق جوک در جوک اور شوق سے جاتے تھے، بس سن لیتے تھے. اب جہاں بھی جنازہ ہے پہلے تو آپ مولوی صاحب کی تقریر سنیں، نکاح ہے اس میں بھی آپ تقریر سنیں گے، کوئی اور جگہ جمع ہونے کی اس پہ بھی تقریر، ہڑتال ہے اس پہ بھی تقریر. انہیں بھی پتا ہے کہ یہ نہیں سنتے، اور انہیں بھی پتا ہے کہ نہیں سننا اور جان چھڑانی. اے بھیا، جس ملک میں ایک طرف ہر پانچواں چھٹا آدمی سیلاب کے عذاب میں گرفتار ہو، اسی ملک میں لوگ جلسے بھی اٹینڈ کر رہے ہوں، لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہوں، اچھل کود بھی رہے ہوں، کرکٹ کا تماشا بھی، تماشا اس سے کہتے ہیں کہ ذرا احساس نہیں ہے دل میں کہ لوگوں پہ کیا بیت رہی. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. ان کے جگر کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، پشاور میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سر اتار کر اور کھیل رہے ہیں آپس میں، ان بچوں کی ماؤں سے جا کے پوچھو، اور پورے ملک کے لڑکے لگے ہوئے ہیں کہ بیسٹ موسیقار منتخب کرنا ہے، گلوکار کی سب سے اچھا گاتا کون، یہ حالت ہے. آپ کیوں اس سے نظریں چراتے ہیں؟ آپ کیوں اس سے آنکھیں پھیرتے ہیں؟ کہاں گئی وہ جس کردار کی، اللہ معاف کرے ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کے سر سے وہ لڑکا کھیلتا رہا، کہاں گیا انصاف؟ کہاں گیا وہ اسلام آباد میں کسی امبیسڈر کی بیٹی تھی، کیا تھی؟ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ڈیزرو بھی ایسے ہی انسان کرتے ہیں. جیسے اعمال اور کرتوت ہیں ویسے ہی ڈیزرو کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، بس اس حدیث کی تشریح نہیں کرنی، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عفو، اپنے آپ کو پاک رکھنا، تعفو نساکم، تمہاری عورتیں پاک رہیں گی، بیوی پاک رہے گی، اپنے آپ کو پہلے پاک رکھنا. ایک اور سوال پوچھا ہے کہ شادی کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، فیصلہ کیا کیا جائے گا؟ بہت آسان ہے، آسانی سے اعتبار سے کہ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے دیانات. دیانات کا تعلق، شریعت ان چیزوں کو کہتی ہے جو انسانوں کے اور خدا کے درمیان ہوتی ہیں. مثلاً یہ پین پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ایک آدمی نے دیکھا یہ کسی گندی چیز میں گر گیا اور اٹھا کے دوسرے نے، بچے نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، وہ آدمی اور اللہ جانتا ہے پاک ہے ناپاک ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ بیٹے اس پین کو چھوڑ دیں، یہ ناپاک ہے. اور نہیں ہے، یہ اللہ کیا مجرم ہوگا، بچے نے چھوڑ دیا پین کہ ٹھیک ہے جی ناپاک. اس نے کہا لکھو اس سے کوئی نہیں پاک ہے، حالانکہ یہ ناپاک ہے، اللہ جانے اور وہ جانے. یہ دیانات کے جتنے باب ہیں ان سب میں اسی کا اعتبار ہے. آپ قصاب کے پاس گوشت لینے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ذبح کیا ہے جانور. کون دیکھتا ہے؟ کسی اتنی فرصت ہوتی ہے اور کوئی بھی نہیں. مسلمانوں کے بازاروں میں گوشت بکتا ہے، ہم حلال سمجھ کے اسے لیتے ہیں، کس پہ تکبیر پڑھی گئی، بالکل ٹھیک ہے. قصاب جانے اور اللہ جانے، اس نے ایک مرغی مردار ڈال دی بیچ میں، کھانے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس پہ ہے. خدا اس سے پوچھے گا کہ جس چیز کو میں نے حرام کیا تھا تم نے اسے حلال اور جائز کیسے قرار دے دیا. یہ دیانات ہوتی. اسی طرح چادر پاک ہے یا نا پاک، یہ استعمال کرنے والے جانتے. ماں نے کہہ دیا پاک ہے، بس ٹھیک ہے پاک، ماں کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو وہ جانے اللہ جانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ سب دیانات ہیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں زوال ملک بھی ہوتا ہو، یعنی چیز بھی ہاتھ سے جاتی رہے، وہ کہے یہ ناپاک ہے. اب پتہ ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اٹھا کر لے جائے گا. یہ جو زوال ملک ہے نا، مالی طور پہ جہاں نقصان ہوتا ہو پاک کی ناپاک کی ایسے مسائل میں، تو اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنے سچ اور جھوٹ پر دلائل قائم کرے، بلکہ تعداد بھی ہونی چاہیے. پھر ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی مالی مسائل پیش آ جائیں، کوئی حسب نصب کے مسائل پیش آ جائیں، آدمی کے ہاتھ سے چیز نکل رہی ہے، وہ کہتا ہے ان دونوں نے، ایک خاتون ماں ہے دونوں کی، دودھ پیا ہے، بیوی شوہر سے جا رہی ہے اور شوہر بیوی سے جاتا ہے، کیا کریں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اس انسان کی زبان پہ اعتبار کیا جائے، بلکہ ان بچوں نے جب اس خاتون کا دودھ پی رہے تھے تو اس وقت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، ان کی گواہی بھی ضروری ہے. تو جہاں کوئی چیز ملکیت سے نکل رہی ہو وہاں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کہنے والا ایماندار ہے، بلکہ کہنے والے کتنے ہیں، قول اور عدد دونوں کا جمع ہونا ضروری. دو مرد گواہی دیں کہ جی بالکل دودھ پیا تھا. پھر ان میں تفریق کر دی جائے گی. دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور پھر اس کے ساتھ خاتون بھی, دو خواتینوں, اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن تیسری چیز ہمارے زمانے میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے, یہ تو پہلے فقہا لکھتے تھے, فتوے کی بات تو ہم نے آپ سے عرض کر دی. ہمارے زمانے میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے نا مرد یا عورت, محلے میں 10 آدمیوں سے پوچھا جائے, 20 آدمیوں سے, 50 سے, کہ اس کا کردار کیسا ہے, یہ ایسے ہی گپے مارتا رہتا ہے یا کوئی سچ جھوٹ کی سے تمیز ہے, قابل اعتماد آدمی ہے یا نہیں. محلے میں 5 آدمی کہتے ہیں جی ہم تو اسے بچپن سے جانتے ہیں, ہمیشہ ہی ایسے جھوٹ پکتا رہتا ہے, لوگوں میں لڑائیاں کراتا رہتا ہے, اس کی گواہی کچھ گواہی ہی نہیں مانی جائے. اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ معاملہ بہت حساس ہے. فقہا نے اس میں احتیاط میں یہی لکھا کہ احتیاطاً ان کو الگ الگ کر دینا چاہیے. پھر ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ واٹس یور اوپینین اباؤٹ مولانا وحید الدین خان. بھیا صاف سی بات ہے, ہم نے ہر ایک نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے. خدا مجھ سے پوچھے گا, میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیان کرتا رہا, اور آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے. یہ جتنے جدید اس قسم کے لوگ ہیں نا, مولانا وحید الدین خان صاحب اور اسی طرح یہ ان پڑھ اسکالرس, یہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے جنہوں نے سرے سے ان علوم کو پڑھا ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کیا ہے, حدیث کیا ہے, حتیٰ کہ جس زبان میں ان چیزوں پر لکھا گیا ہے اس زبان کو بھی نہیں جانتے, اور اپنے عقیدے میں, یہ سب سے بڑی بات ہے, اپنے عقیدے میں وہ اہل سنہ کے خلاف ہیں. ہم ان سب کو گمراہ سمجھتے ہیں, بس سیدھی سی بات ہے, کوئی ہو اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹے گا ضرور ہم کہیں گے گمراہ, چاہے وہ کتنے ہی نیک اور چاہے وہ کتنے ہی بڑا فلاسفر ہو. اہل سنہ کے وہ عقائد جو کتاب و سنت میں ہیں اور امت 1500 سال سے ان پہ قائم ہے, یہ اب کون ترم خان ہے کہ ان پہ یہ کھلا ہے کہ حدیث میں یہ نہیں تو یہ مراد ہے, اور قرآن میں یہ نہیں تو یہ مراد ہے, اور کوئی کام نہیں رہ گیا. اب ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم کینسر کے متعلق ڈسکس کریں کسی ڈاکٹر سے جا کے اور کہیں ڈاکٹر صاحب اسے کینسر, اب ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کو دیکھیں اور کہیں کہ تمہیں تو ٹی بی ہو گئی ہے اور یہ دوائیاں کھا لو. ہمیں بی پی آپریٹرز استعمال کرنا نہیں آتا, یہ جو ڈاکٹر یہاں کچھ کف اور باندھتے ہیں اور جو بھی پریس کرتے ہیں ہمیں نہیں آتا. آپ ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ میں کسی کو جا کے کہوں کہ بی بی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ دوائی کھا لیجیے. وہ بی بی پوچھ سکتی ہے کہ میرے بچے تمہیں تو سرے سے وہ زبان ہی نہیں آتی جس میں یہ علم پڑھانا ہوتا ہے, تمہیں تو سرے سے بلڈ پریشر چیک کرنا ہی نہیں آتا, تم کون ہوتے ہو دوائی تجویز کرنے والے؟ پھر ہمیں بھی حق دیں, ہم بھی جا کے کہیں کہ سریا اتنا ڈالو اور سیمنٹ اتنا ڈالو اور ریت اتنی ڈالو اور بجری اتنی ڈالو اور ڈال دو چھت, اور آئندہ اگر بارشوں میں گر گئی تو پھر ناراض نہ ہونا, کیونکہ میں بے لگام ہوں, مجھے حق پہنچتا ہے کہ دنیا کے ہر علم میں دخل دوں اور ہر نسخہ تجویز کروں. یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب خدا کا خوف نہ ہے, جب خوف ہونا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. آدمی ہل نہیں سکتا, آدمی کہیں جا نہیں سکتا, یہ اندر کا ضمیر کچوکے لگاتا ہے, کوڑے مارتا ہے کہ مفتی صاحب اللہ کو کیا جواب دینا ہے, یہ تم جو بیٹھے فرق کر رہے ہو مینڈک اور چھپکلی کے درمیان, خدا کے اور تمہارے درمیان کون ہے؟ کہہ سکتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہہ سکتے ہو کہ ملومین عائشہ اور انس بن مالک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, تم کہہ سکتے ہو قاسم بن محمد بن ابو بکر اور ان کی پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہم, اللہ میرے اور تیرے درمیان ہے. مصنف عبد الرزاق نے یہ روایات نقل کی ہیں, کہہ سکتا ہے مفتی کہ اللہ آپ کے اور میرے درمیان یہ شخص ہے, اللہ اس پہ اعتماد کرتا ہوں, اس کے علم پہ بھروسہ کرتا ہوں. اس لیے یہ جتنے جدید ہیں, آپ ایک دعا کیجئے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے 3-4 ماہ درکار ہیں, ایسے حالات ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حل کر دے، تو پھر ہم ایک چیز شروع کریں اور آپ کو بتائیں کہ اہل السنہ کون ہوتے ہیں اور اہل السنہ کے عقیدے کیا ہوتے ہیں. ایک سوال آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں خواتین جاتی تھیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورتیں اتنی آزاد ہو گئی ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں یہ آزادی اتنی دیکھتے تو منع فرما دیتے. بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں آیا. تو جو خواتین تبلیغی جماعت میں جاتی ہیں ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ مزار العلوم سہارنپور اور دار العلوم دیوبند کے مفتی، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، اور جتنے اچھے مفتی ہیں اسے ناجائز ہی کہتے. امت کے افتراق اور امت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا ایک حادثہ یہ بھی پیش آیا ہے کہ تبلیغ میں جو مفتی حضرات ہیں وہ اسے جائز کہتے ہیں اور وہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور خواتین محرم کے ساتھ سفر اور یہ وہ ساری وہ اپنی حد تک شرائط پوری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. لیکن جو بڑے حضرات ہیں، بڑے مفتی حضرات ہیں، وہ اس کی اجازت بھی نہیں دیتے، اسے جائز بھی نہیں سمجھتے. یہ سارا آپ کے سامنے، بس اللہ لوگوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالی کو علم ہے کہ کون سا فتویٰ اس کے پاس، مفتی فتویٰ دینے والے کے پاس اس کے جواز کے کیا دلائل ہیں اور کیا نہیں. بہت سی چیزوں میں غالباً اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے، ممکن ہے غلط ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب لوگوں میں گمراہی پھیل جائے تو دعین ناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، علیکا بنفسک خاصہ، صرف اپنے متعلق فکر کرنا، لہذا لوگوں کو چھوڑ دو، جو مرضی کرتے رہیں، حالات جب اتنے خراب ہو جائیں تو اپنے متعلق ہمیشہ یہ سوچتے رہنا کہ میں نے اللہ کو کیا جواب دیا. اس لیے شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ فتوے کی بجائے ہم میں سے ہر شخص خود سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس اس کا جواز کیا ہے. بہت سے لوگ جنہیں ہم گناہگار سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں چھوڑ دیے جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواز ہوگا، اور بہت سے اپنے سمیت جنہیں ہم بہت نیک اور پارسا اور متقی تصور فرماتے ہیں دھر لیے جائیں گے اور خدا ان کے باطن کی شرارتوں سے خوب واقف. ایک سوال آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تحریر فرمایا ہے کہ نعت میں کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے، یہ بڑی مختصر سی تمنا ہے کہ میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں. اس تمنا میں تو کوئی حرج نہیں، شرن کیا منع ہے؟ خود سوچیں، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تعلق ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں. کس جگہ پہ؟ وہ مسجد ہے، آپ کا گھر ہے، کوئی بازار ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جو خدا کے رحمت کے آثار میں سے ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی روح مبارکہ ایک جسم کی صورت اختیار کر کے وہاں آئی ہے تو امکان ہے. اس سے اگلا سٹیپ کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بھی دیکھا ہوگا آپ نے. ایک آدمی کہتا ہے تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو دیکھ تو سکتا ہے، لیکن ایکچولی اس نے دیکھا ہے یا جھوٹ بولا ہے، اب یہ جانے اور اللہ جانے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا میں اس پہ بحث کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم بیداری میں نظر آ سکتے ہیں یا نہیں. مولانا بدر عالم صاحب کا ہم نے حوالہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے، ہم اہل السنہ کا مسئلہ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم بیداری میں دکھائی دے سکتے ہیں. اب کس کو دکھائی دیتے ہیں نہیں دیتے ہمیں نہیں معلوم. ابن عربی قاضی ایاز کو بھی لے لیجئے، شفا قاضی ایاز رحمت اللہ نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے، سیوطی رحمت اللہ نے بحث کی ہے، یہاں تک لکھا ہے اس امت کے اکابر نے کہ انہوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے ہٹ جائیں تو ما عدت نفسی من المسلمین، میں اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھوں، میں اس لمحہ کافر ہو جاؤں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ یہ بڑوں نے لکھا ہے، ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی ہے ان کو جھوٹا کہنے کی، غلط کہنے کی۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، جس راہ پہ ہم چلے نہیں نا ہمیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم اس راستے کے متعلق لمبی باتیں کریں۔ ہم آسٹریلیا نہیں گئے تو مجھے حق بھی نہیں پہنچتا کہ میں کینگرو کے متعلق بیان کرتا پھروں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو پڑھا ہے یار دو چار دس بیس جملے پڑھ لیے ہیں وہی کہہ سکتا ہوں۔ اور ایک آدمی جو آسٹریلیا گیا ہے اور کینگروز اور یہ چیزیں دیکھ کے آیا ہے، اس کا علم حرم کیا اس میں موازنہ کیا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا چیز ہے، مراقبات کیا چیز ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مراقبات اور افکار میں فرق کیا ہے، کون سا سلسلہ اپنی کس چیز کو کیا کہتا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی کتابوں میں معراج کا لفظ یوز کیا ہے وہ کیا ہے۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر مجاہدہ اور اس کے بعد ریاضت دونوں میں فرق کیا ہے، یہ فرق کیا ہوتا ہے، وہ بھی وحدت الوجود پہ بحث کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہارس پار کیا چیز ہے، ہمیں نہیں پتا کہ 1764 میں واٹ جیمس نے یہ ایک چیز ایجاد کی تھی، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ گھوڑا اور یہ جو بجلی اور اتنے واٹ اور مشین اتنے پہ چلائی جائے گی، یہ سنگل ہارس پاور ہے، یہ ڈبل ہارس پاور کی مشین ہے، ہمیں کچھ بھی یہ نہیں پتا، اور ہم ہیں کہ الیکٹریسٹی میں دخل دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں ہم جیسا ہمارے جیسا الیکٹریکل انجینئر تو پورے شہر میں نہیں ہے، سوائے انا للہ کے کیا پڑھا جائے، کہ یہ پاگل آدمی ہے، اسے کیا ہو گیا۔ اسے جن لوگوں نے تصوف کی ان راہوں کو طے نہیں کیا، اس میں جھانک تک کے نہیں دیکھا، عافیت یہ ہے کہ یار مت بولو، مت بولو، چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، مہربانی کریں، اللہ کے حوالے کر دیں ان لوگوں کو کہ بس لکھا ہے، کون سا کوئی پڑھنا ہے، کتنے مسلمان پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وحدت الوجود ہے، شہود ہے، اس سے بھی ہم تو اس سے بھی آگے کوئی مقام ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کو ہم نے اپنے شیخ حضرت خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے، جو سلسلہ نقشبندیہ کے اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، اور کئی جگہ حضرت رحمت اللہ تشریح کر کے بتایا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مقام محمدی یہ ہوتا ہے۔ اب سر سید لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات میں سے ایک مقام ایک حصہ ملا ہے۔ انہیں کیوں نہیں کہتے کہ جھوٹ بولتا تھا سر سید؟ ابن عربی اور مولانا روم مثنوی والے اور عطار اور قاضی ایاز شفا والے اور شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت معین الدین چشتی اور پھر ان کے مایا ناز، ان کے پوتے حضرت فرید الدین مسعود، جن کی ساری چیزیں، بہت سی چیزیں چھپی ہوئی اور پڑھنے کو ملتی ہیں رحمہ اللہ، بس یہ رہ گئے ہیں تمہاری تنقید کے لیے، اور کوئی نہیں رہ گیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں یار، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ پڑھیں بہتر۔ تو اس لیے بھیا یہ جو چیزیں ہیں نا، جن شخصیت کے متعلق بھی آپ نے پوچھا، جو اہل السنہ سے ہٹا ہے ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے وہ ہمیں بھی گمراہ کہتے ہیں، وہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں۔ ہمارے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مر گئے تو خدا بخشے گا ہی نہیں جہنم میں، ہم ان کے متعلق بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے جو کفر تک پہنچا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ سخت ہوگا، اور جو عقیدے کی بدعت تک پہنچا ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو عذاب دے دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے، ان سب سے اللہ درگزر فرمائے، ہم سے بھی ان سے بھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں گمراہ کہیں گے، ان کا حق بنتا ہے یار، اس لیے کہ ہمارے ان کا عقیدے کا اختلاف. میں کسی صورت یہ نہیں ماننے کو تیار کہ مرزا غلام احمد قادیانی مامور من اللہ تھے. میں کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ مہدی تھے جس مہدی کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اب ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے، مہدی ہے، اور جس مسیح نے آنا تھا یہی مرزا غلام احمد قادیانی مسیح ہے. اب یہ اتنا بڑا بود ہے میرے اور اس کے نظریات میں کہ میں اسے گمراہ کہتا ہوں، وہ مجھے گمراہ کہتا ہے. ہونا بھی چاہیے. اللہ کہتا ہے ہمیں یکفر بالطاغوت، آپ سوچیں اس آیت، ہمیں یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی شیطان کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ عُرْوَةَ الْوُثْقَى، اس نے بڑی مضبوط رسی کو تھام لیا اللہ تک پہنچنے کے لیے. پہلے شیطان کا انکار، پھر رحمان کا اقرار. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، سب خداؤں کی نفی، الا اللہ، اور اللہ کا اثبات. تو بالکل مائنس اور پلس ڈگری پہ بات آ گئی نا، تو ہمیں گمراہ کہتے ہیں. انہیں کہنا ہی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، برا بھی نہیں ہم مانتے. ہم کہتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شک اور شبہ ہو کہ ایسے لوگ گمراہ نہیں. جو اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹ جائے گا، وہ جتنا ہٹے گا اتنا ہی گمراہ ہے. ایک سوال آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ عام دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور شوق ہے کہ مطالعہ کروں، اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے. بہت اچھا ہے بھیا، بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجئے. تو تین بنیادی پتھر ہیں. کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ بہت زیادہ دین پڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ واصل نہ بنیے، سالک بنیے. صحیح ہے، ہمیں وہی صوفی اچھا لگتا ہے جو سالک رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے. اللہ کی تجلیات کا سفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنی بلند مرتبت کے ساتھ طے فرما رہے ہیں. اللہ کی روز نئی تجلیات ہیں ان پہ، خدا کے نئے نئے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، خدا کی رحمتیں ان کی قبر پہ نئی سے نئی، تازہ با تازہ، نو با نو چیزیں پیش کی جاتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقی اور ان کا سفر اور ان کی معراج. اس لیے صوفی وہ ہے جو سالک ہے. جس دن اسے سمجھا کہ میں وصال پا گیا، بس ختم ہو گیا. تو اس لیے کبھی بھی یہ خیال نہ کیجئے گا کہ میں نے چونکہ اتنی 100 20 50 کتابیں پڑھ لی، کچھ نہیں بھی، یہ بھی تو بہت پڑھنا. اور ایک یہ ہے کہ کس زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ جو ہم ہمیشہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ازما منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی، پھر حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے. یہ کچھ آپ کی بیس بن جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کے مختلف شعبے کیا ہیں. تو اس طرح سے آپ شروع کیجیے. پھر اسی طرح حضرت عبد الشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ ان کا اصل فیلڈ تو شیعہ سنی کا تھا، لیکن آپ انہیں پڑھیے، بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، بہت اعتدال کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لکھتے. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جنہیں آپ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیں، اور اگر آپ ہم سے ارشاد فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد مزید آگے چل کے دیکھیں گے. اور اگر آپ کو حالات واقعات اجازت دیں، فرصت ملے، تو فارسی عربی فرسٹ کلاس بات تو یہ ہے کہ دونوں زبانیں پڑھ لیں، نہیں تو کم سے کم ایک زبان ضرور پڑھیے. مسلمانوں کا جتنا بھی علم ہے اب تک عربی میں ہے، فارسی میں ہے، فرانسیسی میں ہے، کیونکہ فرانس اور یہ ساری پٹی مسلمانوں کے پاس رہی ہے نا، تو ہر زمانے میں لوگ اس پہ لکھتے رہے. اس کے بعد ابھی انگلش کی باری آہستہ آہستہ آ رہی ہے. انگلش میں بھی اتنا لٹریچر نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسے پڑھنے کا سوچے. اردو میں بھی کچھ کچھ لٹریچر آ گیا، 1976-77 کے قریب جا کر تو تفسیریں آئی ہیں قرآن پاک کی اردو میں، اس سے پہلے اردو میں تفاسیر اتنی زیادہ نہیں تھی، تو آہستہ 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 اردو میں آ رہا ہے. تو اس لیے ان زبانوں میں فارسی عربی اگر آپ پڑھ لیں یا آپ کو آتی ہو تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کے علم کے لیے قلعے کا سب سے بڑا دروازہ مین ڈور کھل جاتا ہے. ایک دوست نے اعتراض کیا ہے کہ فقہ حنفی میں نکاح سے پہلے طلاق دی جائے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی. نکاح سے پہلے طلاق کی صورتیں ہیں بھیا، کیوں واقع نہیں ہوتی؟ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ سے میرا نکاح ہو گیا نا تو میری طرف سے تو تمہیں تین طلاقیں ہیں، تو شرط پوری ہوئی نا، نکاح ہو گیا اور نکاح ہوتے ہی طلاق پڑ گئی. حدیث قرآن کی طرف تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے ہمیں یہ بتائیں عقلاً اس میں اشکال کیا ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر آج رات میں گھر آؤں تو یوں سمجھو کہ میں نے خدا کی قسم توڑی ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اس گھر میں نہیں آؤں گا. اس نے مستقبل کے متعلق ایک بات کہہ دی، اب آئے گا تو قسم کا کفارہ آپ اس پہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ فقہ حنفی میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ ایک چیز. دوسرے، نکاح سے پہلے طلاق بہت سے حالات میں نہیں ہوا کرتی. اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی فتح القدیر پڑھیے کہ کن کن صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا البحر الرائق پڑھیے ابن نجیم رحمت اللہ علیہ کی، پھر وہ بتاتے ہیں کہ کن الفاظ پر طلاق کا وقوع ہو جاتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے اگر شادی کروں تو ایسے ہی ہے جیسے میں سور کو جائز سمجھوں اس کے گوشت کو، ولیعوذ باللہ. جہالت کی بنا پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پھر فقہا اس کا پورا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان جو کچھ کہتا ہے نا، زبان سے بولتا ہے، ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں. عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ بولتا ہے ایسی فضول نہیں بکرا ہوتا، اس کے جملے کا اعتبار ہے. اس جملے کا سب سے بڑا اعتبار اس کا ہے جو باطن اور ظاہر کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تم اس کا جنازہ بھی پڑھو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ دل سے کافر ہے. اس لیے ہمیشہ اس کی زبان کا اقرار ماننا پڑتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو ہم اس کی مانیں گے، اس کا مطلب ہے وارث بھی ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے باقی اولاد اس بچے کے بہن بھائی بھی ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جس خاتون سے ان کا نکاح ہوا ہے وہ اس کی والدہ بھی بن جائیں گی. تو لوگوں کی زبان کا اعتبار ہے، ماں کی زبان کا بھی تو اعتبار ہی ہے. اسی ایسے نہیں ہوتا کہ جو مرضی کہتا پھرے اور اس پہ کوئی حکم ہی نہ لگے. انسان جو کچھ کرتا ہے اس پہ حکم شریعت لگاتی ہے. اللہ نے انسان کو اتنا معزز بنایا ہے، یہ اصول یاد رکھیے گا، اللہ نے انسان کو اتنا عزت والا بنایا ہے کہ اس کے جسم سے نکلے ہوئے کوئی بھی قول یا عمل اس کی ویلیو ہے. بس پازیٹو ہے، نیگیٹو ہے، یہ تو بعد میں کریں. ہمارے استاد رحمہ اللہ، وہ جب رفع یدین اور آمین بالجہار اور ان احادیث پہ بحث کرتے تھے تو آخر پہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعال بچوں اتنے قیمتی ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ اللہ نے ان کے کسی بھی فعل کو ضائع نہیں ہونے دیا. تم اگر رفع یدین نہیں کرتے ہو تو بہت سے کرتے بھی ہیں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو وہاں محفوظ فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، تم نہ مانو کوئی حرج نہیں، آہستہ کہتے تھے، تم نے اس حدیث پہ عمل کر لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اونچی آواز سے کہتے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کیا محفوظ کر دیا. تو یہ بھی تو ایک راہ ہے نا، یہ ضروری ہے کہ ہم حنفیت، اہل حدیث، یہ اور یہ امت کو توڑتے ہی چلے جائیں؟ کیا فائدہ؟ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کا ختم کرا رہے تھے اور ایک صاحب نے کہا کہ اس عمل کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جن چیزوں کی دلیل ملتی ہے نفی کی، یہ اصولی باتیں ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا، اس چیز کو منع کر دیا تو دلیل ہوئی. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں وہاں پازیٹو کی دلیل ملنی ضروری ہے. یہ سوچیں، ہمارے سارے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ میت کے انتقال پہ جمع ہو کے قرآن کریم پڑھنا، ہدایہ کے شارحین ہیں، عینی ہیں، رحمہ اللہ، وہ سب اسے جائز قرار دیتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا؟ فقہا کہتے ہیں ایک پازیٹو چیز ہے، کسی کا نقصان ہی شریعت کے کسی اصول سے نہیں ٹکراتی. اب اس کے لیے دلیل تم لاؤ کہ تم جو روک رہے ہو، منع کر رہے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہاں منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب اس پہ ہمارے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ جی پھر تو ساری بدعتیں جائز ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم 1857 سے پیچھے چلے جائیں، ہم اس 19ویں صدی کو چھوڑ دیں. پچھلی 18 صدیوں میں مسلمان تھے، ہم اس 15ویں صدی کو چھوڑ دیں. یار 13ویں صدی میں بھی لوگ مسلمان تھے نا، ہم دیکھیں ہمارے بزرگ کیا کرتے رہے. یا تو پھر آپ ان سب کو بدعتی اور کافر اور مشرک قرار دیں، آپ کہیں جس نے یہ کام کیا سب اللہ کے نافرمان تھے اور انہیں دین کی سمجھ ہی نہیں تھی. کہیں نا، ایک طرف تم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، دوسری طرف ان چیزوں میں بھی کیڑے نکالتے. ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ جتنے متشدد اور لوگوں کو بدعت کہہ کے صوفیہ کے خلاف بولنے والے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر لاہور میں حملہ کرنے والے، اولیاء کرام کی قبور کو اکھیڑنے والے، اور اس سارے تصوف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک پیرلل دین کہنے والے، یہ سب کے پیچھے اور مسلمانوں کے قتل عام اور طالبان، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے کہنے میں کہ یہ سب فتنے مدینہ یونیورسٹی سے اٹھے. جہاں چلے جاؤ پیچھے مدینہ یونیورسٹی، جہاں چلے جاؤ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اسی لیے پھر جب یہ تنقید کرتے ہیں تو پھر یہ لے آتے ہیں کہ قصیدہ بردہ اس کے کہنے والا مشرک تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. پھر یہ لے آتے ہیں، تم یہ کرو، کر کے دکھاؤ، اس مہم کو چلاؤ کہ تم کہتے ہو شرک کا سب سے بڑا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود دینا چاہیے اور میت مبارکہ کو کسی نامعلوم جگہ پر جا کر دفن کر دینا چاہیے، دنیا میں شرک ختم ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارک جو ہے وہ توڑ دینا چاہیے. کرو نا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیوں منافقوں جیسی زندگی بسر کرتے ہو؟ صاف کہو، کھل کے آؤ یار، صاف کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کو توڑ دو، یہ سب سے بڑی بدعت. مودودی صاحب جیسا آدمی، مولانا جب اپنے سفر پہ گئے تھے نا، تفہیم القرآن لکھے تھے، تو مولانا نے جا کے وہاں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبروں کا حال دیکھا، اور اس گھر کا جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ تک نہیں رہ سکے. انہوں نے کہا کاش تم لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے اور مسلمانوں کی تاریخ بہرحال محفوظ رہتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، کیا چیز تھی. اسی لیے ہم ان کے خلاف ہیں. اور اب تو اس نے صاف بات کہہ دی، اس نے کہا محمد بن عبد الوہاب اپنے زمانے کا ایک عالم دین تھا جسے علماء ہوا کرتے ہیں، کیا خاص بات تھی، کوئی مجدد تھوڑا ہی تھا. اس لیے غلط بات. لوگ جمع ہو گئے، حدیث میں نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھو تاکہ تمہاری حوائج، تمہاری ضروریات پوری ہوں، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے، اس کا کرم ہو. کچھ لوگ مل جاتے ہیں، ہر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، ہر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس مشکل سے ہٹا دے. ہمارے حضرت امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترہ امتیاز توحید تھا، وقت نہیں ہے اگر نام کو بتاتے، حضرت رحمت اللہ علیہ کو وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا رمضان، وہاں حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں گزارا. حضرت ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ ہاں جب کوئی بیعت کے لیے آتا تھا نا تو مولانا رابع صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وہ ہوتے تھے، اور لوگ ہوتے تھے، بلال ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ اور بال بال مغفرت فرمائے ان کی، مولانا محمود حسنی کی ابھی ان کا انتقال ہوا، ہمارے ہم بھی تشریف لائے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی خدمت میں حاضر ہوتے تھے سیم ہی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد کہتے یاد رکھو اللہ ایک ہے، اللہ کی یہ صفت، اللہ کی یہ صفت، خدا کی توحید. پھر کوئی کان میں عرض کرتا تھا کہ حضرت بیعت ہو رہی ہے، پھر فرماتے اچھا چلو بیعت ہو رہی، پھر رائے پور کے الفاظ دہراتے. اتنا غلبہ خدا کی توحید کا، اور اتنی بدعات سے دور. لیکن کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، خواتین گھر میں سب کو جمع کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بڑا ختم کرایا کرتی تھی، سوا لاکھ مرتبہ پڑھتی تھی. یہ اب کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ لوگ نہ جمع ہوتے ہیں، نہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ ایسے ختم کرتے ہیں. اسی آپ دلیل لے آئیے اس پہ بھی کہ جو لوگ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا، اب منع بھی کرتے ہیں اور دلیل بھی نہیں دیتے. اس تحکم کو کون مانتا ہے میاں؟ ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے تحریر میں کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھو بھائی بہت آسان سی بات، تعویذ میں اگر شرکیہ جملے ہیں، کفر کے جملے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم اس کو لکھنا بھی حرام سمجھتے ہیں، پہننا بھی حرام سمجھتے ہیں، کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر اس میں خدا کا کلام ہے، آیات ہیں، تسبیحات ہیں، یہ چیزیں تو جائز ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی معیار تھا، اسی معیار پہ رہنا چاہیے. طبقات کبریٰ اس میں کیا آیا ہے؟ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی سنن کبریٰ میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی، ایک عورت تھی وہ عیسائی تھی اور مجھ سے دم کر رہی تھی، تو میرے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے مجھے میری عیادت کے لیے، تو فرمایا کہ دیکھو میری بیٹی پہ کوئی ایسا جملہ نہ پڑھنا جس میں شرک ہو، باقی جو تم چاہو سو پڑھو. یہ ہے وسعت ظرفی، یہ ہے ہر بات پہ اعتراض نہ کرنا، یہ بات ہے لمٹس کا مقرر کر دینا، یہ بات ہے نرمی سے اپنی بات کو سمجھا دینا. یہ نہیں کہ عیسائی ہو اٹھو تم کیا جانتی ہو، تمہیں کیا پتا ہے، بولے کچھ نہیں، فرمایا میری بیٹی پہ دم کرو لیکن شرک اور کفر. اسی طرح تعویذ درست ہے، پوری امت اس کی قائل رہی ہے، ہمیشہ پہنتے ہی چلے آئے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دم کرنے کو ترجیح دی ہے کہ بجائے تعویذ کے. شیخ کے ہاں اگر ہم غلط نہیں کہہ رہے ہوں تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ضرور آپ ضرور بتائیں. اور شیخ کے ہاں تین درجے ہیں، شیخ رحمہ اللہ سب سے افضل قرار دیتے ہیں، اپنے آپ پہ پڑھ کے خود ہی پھونک لینا، اگر یہ نہ ہو سکے تو کوئی اور دم کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ثابت. تیسری چیز تعویذ لکھنے کے درجے میں اگر کفر اور شرک کے جملے ہوں، نہ ہوں تو شیخ بھی قائل ہے، اسی سے اعتدال کی راہ پہ رہنا چاہیے. اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، ایسی چیزیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، بس یہ سمجھ کے کہ ممکن ہے اس کے پاس دلیل ہو، اور ممکن ہے جس جذبے سے وہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے، تو نہ اسے اس پہ اصرار کرنا چاہیے، نہ اسے اس سے ٹکراؤ لینا چاہیے، بس ایک مسلک ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک گروہ کو چلنے کے لیے راہ دی ہے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابن عربی معروم جیسا مقام عنایت فرما دیں، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسا علم دے دیں، کیا یہ مانگنا درست ہے؟ زبردست بھائی، کیوں نہیں، ضرور، سوائے نبوت کے کہ یہ دعا کفر ہے. اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے نبی بنا دے تو والعیاذ باللہ وہ اجرائے نبوت کا قائل ہے نا، وہ کہ اللہ مجھے اپنے جیسا بنا دے تو استغفر اللہ وہ شرک کا قائل ہے. ایسی چیزیں نہیں، باقی بڑی سے بڑی پوسٹ، بڑے سے بڑے مقام کی اللہ سے دعا مانگنا بالکل ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے کہ مانگنے والے نے مانگا تو کچھ سوچ سمجھ کے مانگا نا، کیا بلند مقام اور مرتبہ ہے، کیا علم ہے جو اگلے نے کہا کہ اللہ مجھے علم دے تو ایسا دے، یہ کیا چیزیں، ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مولانا روم جیسا علم نہ دے اور کہے کہ اسے علم دے کر یہ مقام دیا تھا اور تمہیں ویسے ہی یہ مقام دے دیتے ہیں تو کیا حرج ہے، اس نے اتنا پڑھا لکھا تھا، اتنی راتوں کو سحر میں تبدیل کیا تھا، تم بغیر اتنی محنت کے میرے بندے چل یہی مقام. دونوں جہان دے کے وہ سمجھے کہ خوش رہا، یا آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کرے، دونوں جہان دے دی، ان کا خوش ہو، اب بندہ شرم آ گیا. یہ بڑے ظرف کی بات ہے، آپ نے مانگا ہے کہ اللہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایسا علم کیوں نہیں بھائی، اس سے بڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے اللہ وہ مقامات بھی کھول دے جہاں آ کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اٹک گئے. مانگنے والے کو مانگنا چاہیے خدا سے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے خدا سے مانگا تھا. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی بات تو بعد کی ہے، آپ کا یہ جو مانگنا ہے نا یہ حدیث میں بھی آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی، قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا انا وجدنا ہو صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صبر کرنے والا پایا. ہم نے کہا کہ ارقض برجلک، پاؤں سے ٹھوکر لگا اس زمین کو، میرے بندے نے زمین پہ پاؤں مارا اور پانی پھوٹ پڑا. ہم نے کہا بارد، ٹھنڈا پانی ہے، پی لے، پینے کے لیے بھی ہے اور نہا اس میں. اللہ کہتا ہے نعم العبد، ایوب کیا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو اس پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ جب اس نے نہانا شروع کیا تو اللہ نے اس کی عزت اور احترام کے لیے سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کی فرشتوں نے. تو انہوں نے کیا کیا، نہانا چھوڑ کے اپنی چادر جو پہنی ہوئی تھی بچھا دی اور ٹڈیاں سونا جمع کرنے لگے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے بندے سے کہو کہ اللہ مغنی تو ہم نے اتنا کچھ تجھے دے دیا، تو جب کیا ضرورت ہے سونے کی، کیا اتنا بے نیاز نہیں کر دیا کہ سونے کے مقابلے کئی چیزیں. کیا خوبصورت بات بندے نے کی، یہ بندہ ہے نا اللہ، اسے کہا ولاک اللہ غنا بی عن برکتک، اللہ آپ کی مہربانیوں سے کون ہے جو بے نیاز ہو سکتا ہے، اللہ آپ دیں اور بندہ نہ لے، یہ کون ایسا بندہ ہے جو نہ لے، آپ کی جتنی بھی مہربانیاں اور زیادہ چاہتا، یہ ہونا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب بیت اللہ میں گیا، پہلا میرا حج تھا اور میں جوان لڑکا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. تو میں نے پہلا گھونٹ زمزم کا بھرا کنویں پہ کھڑے ہو کے، اور میں نے کہا اللہ مجھے اتنا علم دے دے جتنا آپ نے امام زہبی رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا. پھر حافظ جی چپ ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کو علم مل گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں 20 سال پہلے ہی مل گیا تھا. ضرور مانگیے، ضرور مانگیے، لوگوں کو مانگنا چاہیے اللہ سے بڑا علم، اللہ سے بلند مقامات اللہ سے مانگنا چاہیے. دولت، پیسہ، قرض کی ادائیگی اس سے اوپر بھی تو اٹھنا چاہیے نا، کس سے مانگ رہا ہے یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. ایک سوال یہ فرمایا کہ اسکول، کالج یا اکیڈمی میں ایک مسلح بنا لیتے ہیں اور ٹیچرز اور طلبہ وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں، نہ ذاتی مسجد بنواتے ہیں اور نہ قریب کے محلے کی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھیا جو وہ کر رہے ہیں نا، باجماعت نماز کا اہتمام اور نماز پڑھنا اور صفیں بچھانا انہیں کرنے دیجیے، اس سے تو بالکل نہ تنقید کیجیے نہ روکیے، بات بھی نہ کیجیے، وہ اس سے بھی جاتے رہیں گے، بس کرنے دیں، ان کو حوصلہ دلائیں کہ بیٹے بہت اچھا آپ کریں ماشاءاللہ نماز. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو بھی توفیق دیا ہے، چاہے 1000 ہو کسی کو دیجئے کہ یار اپنی مسجد بھی بنانا شروع کرتے ہیں، اگر جگہ ہے کوئی فتنہ نہ بنے. یہ لیں میری طرف سے 5,000 لیں، جمع کریں، سر ادھر مسجد بناتے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہے، اکیڈمی کا کوئی بڑا ہے، کوئی اور نیک آدمی ہے، کام اس طرح شروع کیجئے۔ یہ تھوڑا یہ کہ بالکل نہیں اور مسجد جانا اور نہیں نہیں بن سکتی مسجد۔ پھر بچوں کو، اساتذہ کو، کہ سردی اور گرمی کے اوقات اتنے ہوتے ہیں، اس میں یہ وقت ہوتا ہے، اتنا وقت نکل آتا ہے، اتنا وقت نہیں نکلتا، ہمیں قریبی مسجد میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے نہیں کرنی، اس طرح سے لوگوں کو لانا چاہیے۔ لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں بالکل بغیر مخالفت کے، ان کو آزادی دینی چاہیے تاکہ وہ کم سے کم اس نیکی اور ان چیزوں پر قائم رہے۔ ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ کچھ مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے اور بیوی سے کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ غلطی ہونے پر نہ سوری کرتی ہیں، نہ معافی مانگتی ہیں، نہ معذرت کا کوئی جملہ ادا کرتی ہیں، حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ غصے اور مذاق میں بھی کوئی غلط بات ہو جائے تو میں ان سے فوراً معافی مانگتا ہوں، اور سمجھانے پر اصرار کرتی ہیں۔ اصرار یہ ساتھ سے ہے بھیا، سین سے کیوں لکھ کے بھیجا ہے، کہ میں بہت غلطیاں کرنے والی ہوں، میری جتنی عمر گزر گئی ہے اتنے مزید سالوں میں بھی میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاؤں گی، تو میری ہر غلطی پر پھر میں آپ سے معافی مانگوں، گرچہ میرے شوہر ہیں لیکن میں معافی نہیں مانگوں گی، میں نے جیسے زندگی گزارنی ہے ویسے ہی گزاروں گی، آپ مجھے دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جبکہ میری اس بیوی نے 2 سال قرآن و حدیث کا کورس بھی کیا ہوا ہے اور شریعت کے مطابق ستر اور حجاب کی پابندی بھی ہے، برائے کرم مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ کوئی مثال دیتا ہوں تو کہتی ہیں یہ مثالیں نہ لایا کریں، کوئی اور بات کریں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے زندگی گزارنی ہے ان کے ساتھ یا نہیں، ابھی تو شادی کو چند ماہ ہوئے ہیں، پھر آگے پیدائش کا اس کا بھی سلسلہ ہو جاتا ہے نا، آپ طے کریں اپنی زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ اگر زندگی گزارنی ہے جو کچھ وہ کہتی ہیں اسے مان جائیں، خاموشی سے زندگی بسر کریں، بس جو آپ نیکی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ آنے دیجئے۔ پتھر کی سل ہوتی ہے نا، اس پہ مسلسل قطرہ گرتا رہے پانی کا، نل جو ہوتے ہیں لوز ہوتے ہیں نا، پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں، ایک دن اس سل کا دل بھی چر جاتا ہے۔ آپ مشاہدہ کیجئے گا کہیں پہ جہاں نلکے سے ایک قطرہ گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے، تو نیچے والی جو پکی زمین ہوتی ہے وہاں زنگ لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہاں پہ وہ جو پکی زمین ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ نیکی کرتے رہیے اور ہمیشہ جو کچھ وہ کہتی ہیں اس سے درگزر کرتے رہیے، اگر آپ کو گھر چلانا ہے، اگر نہیں چلانا تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ گھر باقی رکھنا ہے یا نہیں، اس سے زیادہ کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کا اور اس کا کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے، دونوں نے ایک ماں سے جنم نہیں لیا، دونوں کا آپس میں خون کا بھی رشتہ نہیں اور دودھ کا بھی رشتہ نہیں۔ رشتے قائم ہوتے ہیں خون سے، رشتے قائم ہوتے ہیں دودھ سے، رشتے قائم ہوتے ہیں ان دونوں سے ہٹ کے محبتوں سے۔ تو جب محبتیں نہ ہوں اور دودھ اور خون کے رشتے بھی نہ ہوں تو پھر محبتیں ویسی نہیں ہوا کرتی ہیں، آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ ایسی ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اتنی بلند کردار کی ہوتی ہیں کہ اپنے بہن بھائی ماں باپ سب کو تج دے کے، ساری زندگی جس گھر میں کھیل کے اور بھائیوں اور والد کی شفقت میں بسر کی ہوتی ہے، سب چھوڑ کے شوہر کی خاطر آ کے نئے گھر میں بس جاتی ہے، اس کی بھی تو کوئی قربانی ہوتی ہے نا، اور اتنی محبت کرتی ہیں کہ باپ مر جائے تو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا شوہر کا ہوتا ہے، بھائی کے انتقال پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ادھر ہوتا ہے، حالانکہ اصولاً یہ شوہر اس کے ساتھ کسی رشتے میں نہیں جڑا ہوا، وہ تو بھائی اسے غسل بھی نہیں دے سکتا، رشتہ کوئی نہیں نا آپس میں۔ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے شریعت اس کا احترام سکھاتی ہے، مانتی ہے، سب کچھ وراثتوں میں حق دیتی ہے، لیکن جو درد بہن بھائیوں کا ہوتا ہے بڑا مشکل ہے. محبت ایک جذبہ ہے, ایک الگ ہے, باقی ایسے نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی بعض بچیوں میں بھائیوں کی محبت, والد کی محبت زیادہ عود کرتی ہے, لوٹتی ہے. اس لیے کہ خون کا رشتہ ہے, آپ اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دودھ کا رشتہ ہے, کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس کی سرشت میں ہے. تو اس حقیقت کو مان جانا چاہیے. اسی لیے تو شریعت نے مال میں ان کا حصہ رکھا ہے, لیکن عدت گزارنے کے بعد یہ بھی آزاد اور ان کے انتقال کے بعد یہ بھی آزاد, سوائے اس کے کہ اسی کی بہن سے شادی کرنا چاہے تو مرد کو بھی 40 دن صبر کرنا ہوگا, گویا یہ بھی اس کی ایک عدت ہے. ایسے ہی سمجھ لیں. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. اصولی فیصلہ, گھر بسانا ہے, بس اللہ تعالی سے مانگتے رہیے اور مناسب حد تک نصیحت کرتے رہیے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر نہیں بسانا تو پھر آپ کی اپنی مرضی.